السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب القضاء فيصلة متعلق وأبواب كذكرها فيصلة کرنا دو آدمیوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان، یہ ایک گویا حکومت کے کاموں میں سے، جو شرعی حکومت ہے اس کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور جیسا کہ جن علماء نے حکومت کے احکام کے متعلق، احکام السلطانیہ وغیرہ کے متعلق لکھا ہے، تو اس میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا یہ حکومت کے کاموں میں سے، اور حاکم کے لیے واجب ہے کہ خود فیصلہ کرے، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے تھے، یا پھر کسی آدمی کو مقرر کریں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کو ایمن وغیرہ بھیجا تھا حضرت موسیٰ اشعری کو فیصلے کے لیے. اس وجہ سے فیصلہ، یہ ایک فیصلہ کے لیے آدمی کا مقرر کرنا اور اس کی تنفیذ جبرن ضروری ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے مشورے کی، آپ سے کسی نے مشورہ لیا، آپ نے مشورہ دیا، فتویٰ ہوتا ہے، فتویٰ دے دیا، لیکن فتوے کے ذریعے سے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک حکومت اس فتوے کو لے کر کے نافذ نہیں کرے گی، اس کا نفاذ ہو سکتا ہے کیا جائے نہ کیا جائے. لیکن جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے دو آدمیوں کے درمیان حکومت کی طاقت سے، تو پھر زبردستی جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اس کو ماننا ہوگا، اور جس کے لیے فیصلہ کیا ہے اگر حق کسی نے لیا اس کا، تو اس کا حق اس کو دینا ہے. کتاب القضاء، یہ عام طور پر یہ سرکاری یا حکومتی سطح کا ایک کام ہے، اور ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے. اور اگر کوئی ایسی حکومت ہے، کافر حکومت کی حکومت ہے جی، پرانے زمانے کی بھی، آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انزل التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، ہمیشہ انبیاء کرام فیصلہ کرتے رہے، پھر ان کے بعد لوگ ان کے ذریعے سے فیصلہ کرتے رہے، تو ایک شرعی فیصلہ ہوتا ہے، ایک جاہلی فیصلہ ہوتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی جبکہ لوگوں میں بہت کچھ اختلاف تھا، اس کے باوجود فیصل مانتے تھے کچھ لوگوں کو، ان کا فیصلہ لوگ اس کے فیصلے پر عمل کرتے تھے. بہرحال، تو شرعی فیصلے کے لیے اس کے کچھ شروط ہیں، علماء نے اس کے شروط رکھے ہیں کہ مرد ہو، فیصلہ کرنے والا مرد ہو، عورت نہیں فیصلہ کر سکتی ہے، قاضی عورت نہیں ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ یہاں ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں لڑکیوں کو یونیورسٹی میں، مقرہ یونیورسٹی میں، اس میں تربیت اور علوم اور اس کے علاوہ شریعت اور زواربیہ اور دوسرے علوم ہیں، لیکن کتاب القضاء جو ہے یا قصر القضاء ان کے لیے نہیں ہے، یعنی فیصلے کی تعلیم عورتوں کے لیے نہیں ہے یہاں بھی اب بھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ عورتیں بھی ججنگ دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، اور پھر وہ جج بھی ہوتی ہیں. یہ غیر شرعی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اس کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کو عورت کے ہاتھ میں دے دیا، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، حکومت کو دے دیا، یا کوئی بھی ایسا کام جو حکومت کا ہو جس میں مردوں کی ضرورت ہے عورتوں کو دے دیا، تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں، عورتوں کو حاکم بنایا جا رہا ہے انتخاب کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے، یہ چیز شرعی نہیں ہے، ہرگز شرعی نہیں ہے. مسلمانوں کا کوئی کام کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ شرعی ہو. ایک کسی زمانے میں کسی ملک میں انتخاب کے ذریعے سے عورت آئی، تو لائن میں ہم کھڑے تھے کہیں کام سے، تو ہم نے کہا تم لوگوں نے عورت کو چن لیا، تو کہتا کیا ہے، بڑے آرام سے آدمی جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ ماں ہے، اس کو نہیں بنائے گا تو پھر کس کو بنائے گا؟ آپ سوچیں یہ ماں ہے، ماں کو بنانا چاہیے اس کے لیے. اب دیکھیے اسی کو دوسرا کوئی الٹا اس کو کہنا چاہے تو کہے کہ اور ذات کو بنا کر کے تم لوگ مر گئے کیا؟ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ تو ماں ہے دنیا کی، اس کو حاکم ہونا چاہیے، اس کو نہیں بنائے گا تو پھر کس کو بنائے گا؟
اس کے میاں کو باپ نہیں مانتے،
باپ کا حق نہیں ہے، میاں ماہی کا. دوبارہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہی شروط میں ہے کہ مرد ہونا چاہیے. ہاں عورتوں کے بعد ان فیصلوں کو قبول کیا جائے گا جو خاص عورتوں کے مسئلے سے متعلق ہوں, جیسے نکاح طلاق وغیرہ کے مسئلے میں کبھی کبھی ہوتا ہے عورت دعویٰ کرتی ہے کہ شوہر جو ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ بیوی رکھے. اچھا عورت کو بھیجا گیا دوسرے دن وہ طلاق مانگ رہی ہے. اب اس میں ایک عورت فیصلہ کر سکتی ہے دیکھ کر کے کہ ہاں رات میں ان دونوں کے درمیان ہم بستری ہوئی نہیں ہوئی, وہ آدمی طاقت رکھتا ہے اس کی کہ نہیں رکھتا ہے. اس قسم کے فیصلے کو عورتوں کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا. اسی طرح عورت ڈاکٹر ہے کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی گویا یا غلط کام کر کے اس کا بکارت ظاہر ہو گیا ہے, تو اس قسم کے مسائل میں عورتوں کا فیصلہ مانا جائے گا. اسی طرح عقل مند ہونا چاہیے, شروط میں سے ہے کہ وہ آدمی عقل مند ہو, پاگل آدمی کو بنانا جائز نہیں. اسی طرح آزاد ہونا چاہیے, شرط ہے کہ وہ آدمی جو فیصلے کے لیے مقرر کیا جائے وہ آزاد ہو, کیونکہ یہ غلام ہوگا کسی کے اندر تو ظاہر بات ہے اس کے دباؤ سے غلط فیصلہ کرے گا. اور اسی طرح مسلمان تو سب سے پہلے ہونا اس کا شرط ہے, اسلامی ملک میں مسلمان ہونا شرط ہے. کافر کو قاضی بنانا یا اسلامی شریعت میں کافر کو قاضی رکھنا یا اسلامی ملک میں یہ شرعی چیز نہیں ہے. اور کچھ ایسے شروط بھی رکھے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو. گویا بعض مذاہب میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں بہرے آدمی کو یا اندھے آدمی کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا ہے, لیکن دوسرے مثلا یعنی امام شافعی کے یہاں امام ابو حنیفہ کے یہاں قاضی بہرے آدمی کو یا اندھے آدمی کو نہیں بنایا جا سکتا. امام مالک کہتے ہیں کہ بہت سے بہرے اور اندھے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حس اللہ تعالیٰ ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ بینا لوگوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو قاضی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو اس قسم کے ہوں. بہرا ہونا ہو سکتا ہے سن نہ سکے, لیکن آج کل لکھ پڑھ کر کے کاغذات کے ذریعے سے جو درخواست دیتے ہیں اور درخواست پر جواب نہیں دے سکتا, اگر بہرا ہی ہو نہیں سن سکتا ہے تو یقیناً لکھ پڑھ کر کے وہ کام چلایا جا سکتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ بہرا اور بینا ہونا یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے اندھا بھی ہو. اور آپ یہاں دیکھیں سبحان اللہ کہ سعودیہ میں خاص طور پہ کتنے اندھے تھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پہلے شیخ محمد بن عبد اللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, کوئی شک نہیں, پہاڑ سے علم کے. اور وہ اس اندھے پن کی صورت میں بھی انہوں نے وہ فیصلے کیے کہ لوگ دنگ رہ گئے. کہتے ہیں شیخ عبد اللہ بن حمید کے بارے میں کہ کہیں آپ کو قاضی مقرر کیا گیا, کسی ایک آدمی نے تقریباً 20 سال پہلے کوئی فیصلہ لیا تھا ان سے اور آواز ان کی سنی, سب کچھ ہوا اور کسی زمین کا مسئلہ تھا. کچھ دنوں کے بعد 20 سال کے بعد کہتے ہیں وہ اپنا نام بدل کر کے اور اپنا جو کچھ کاغذات تھے وہ سب بدل کر کے وہی آدمی دوسرے نام سے ان کے پاس آیا. سنتے سنتے انہوں نے کہا, جب آہستہ آہستہ سن کر کے انہوں نے یقین کر لیا کہ وہی آدمی ہے جو 20 سال پہلے تھا اور آج یہ دوسرے نام سے آیا ہوا ہے, تو چپکے سے انہوں نے پولیس کو بلایا, شاید اس کو گھیرے میں لے لو. گھیرے میں لینے کے بعد پوچھا کہ تم اس سے پہلے فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں سال میں تم آئے تھے اور اس قسم کا فیصلہ ہوا تھا تمہارے خلاف, تم کو یاد ہے؟ جھوٹ بول گیا وہاں پھر. اس کے بعد پھر جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو آخر میں اس نے اعتراف کر لیا. تو اب اس قسم کے اندھوں کو اگر قاضی نہ بنایا جائے تو پھر کون بن سکتا ہے؟ وہ ایسے ہوتے ہیں بہت سے, اللہ کی قدرت ہے کہ بہت سے لوگ جن کی اللہ تعالیٰ آنکھ لے لیتا ہے خاص طور پہ, تو کچھ اور عقل اور سروج اور فراست میں بہت تیز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, بہت اس کا بدلہ دے دیتا ہے حقیقت میں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کیا نام ہے کام کرتے ہیں گھروں کے بیچنے کا, گھروں کے دیکھنے کا. ریاض میں ایک آدمی سے لوگوں نے دیکھا, کہا کہ ایک مرتبہ لے جا کر کے آپ گھما کر کے دکھا دیجئے اس کو گھر اور بتا دیجئے کہ ایسے ایسے ہے. وہ چھو کر کے سمجھ لیتا تھا کہ یہ کتنے دن کی پرانی بلڈنگ ہے اور وہ باقاعدہ اچھے سے اچھا کام کرتا. دوبارہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں وہ بینا بھی ہو اور بہرا نہ ہو, تو یہ شرط جس کو علماء نے متفق علیہ نہیں کیا, لیکن اور دوسرے شرطیں ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہیں. بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے بارے میں یا قاضی ہونے کے بارے میں اس کی بہت بڑی یعنی خطرے کی اس کے ذریعے سے بہت کچھ خطرہ ہونے کا جب کی اطلاع دی ہے. اس وجہ سے جیسا کہ حدیث آئے گی, حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا وہ حدیث آئے گی کہ جو شخص قاضی ہوا گویا وہ الٹی چھری دبا ہو گیا. یہاں تو بغیر سکین فقط جو بھی ہے بغیر سکین بغیر چھری کے, لیکن اپنے یہاں کہتے ہیں الٹی چھری سے دبا کرنا. اس کے لیے ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ الٹی چھری سے دبا ہوگا, کیونکہ اگر وہ پورے طور پر حق ادا کر رہا ہے, حق کو حق پہچاننے اور ناحق کو ناحق پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو یقیناً اس کا گناہ کے اوپر ہوگا. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے طلب کیا پیارے رسول سے کہ آپ مجھے حکومت دے دیجیے کیا نام ہے فیصلہ کرنے کی, اور دوسرے امور میں دخل دینے کی آپ مجھے اجازت دیجیے. پیارے رسول نے بڑا چند کا رجل امداری وین نہ ہمارا وین نہ یوم القیامت حسرت و نجامہ, کہتے ہیں ایک ذمہ داری ہے یہ, اور یہ تم کمزور ہو قیامت کے دن تمہارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بن جائے گا. تو ہر ایک اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جو شخص اس منصب پہ ہے کہ قاضی کو مقرر کرے تو اس میں کسی قرابت یا اور کسی تعلق کا خیال نہ رکھے. پہلے جو حق والا ہے اسی کو وہ حق دے, اور اگر نہ کسی کو حق دے گا تو سب ایک طرف سے گناہگار ہوں گے. جہاں قاضی جاہل اگر مقرر کر دیا جاہلت کی بنا پر غلط فتویٰ دیا تو پھر سب گناہگار ہوں گے. قاضی ایک طرف گناہگار ہوگا, پھر جنہوں نے ان کو مقرر کیا وہ خود گناہگار ہوں گے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ. عن بریدہ اذا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاۃ ثلاثہ, پیارے رسول فرماتے ہیں کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں, اثنان فی النار واحد فی الجنہ. دو قاضی جہنم میں جائیں گے, ان میں سے ایک قاضی جنت میں جائے گا. رجل عرف الحق فقضى به, حق کو جانا اس نے, اور حق کو جاننے کے لیے ظاہر بات ہے اس کو علم چاہیے, اس کو اس بارے میں پیٹ پچھور اور کوشش کر کے حق معلوم کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اگر اس طرح اس نے فیصلہ کیا تو پھر وہ جنت میں ہو بل جنت. ورجل عرف الحق فلم يقضي به, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حق اور ناحق معلوم ہے لیکن کسی وجہ سے دنیاوی مصلحت کی بنا پر, خرابتداری دوستی کی بنا پر اس نے ناحق فیصلہ کر دیا. عرف الحق فلم يقضي به, ناحق فیصلہ کر دیا. وہ جارا فی الحق, ظلم کیا فیصلہ کرنے میں, تو وہ فی النار, تو جہنم میں ہو داخل ہوگا. وہ رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل, تو وہ فی النار. قضاء کا مستحق نہیں ہے, اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہے, لیکن وہ قاضی بن بیٹھا اور فیصلہ کرنے لگا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. اس وجہ سے, کیونکہ اس نے حق کو ناحق کرنے, ایک کے اوپر ظلم کرنے کا, دوسرے کا حق اس کو دینے کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے یہ تاریکی بن جائے گی ان کے لیے, جبکہ نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی. لوگ کہیں گے انظرونا نقصد اس میں نورکم, راستہ اندھیرا, ایسے مواقف آئیں گے حشر میں کہ بالکل دھوپ اندھیرا ہوگا. جن کو اللہ تعالیٰ روشنی دے گا وہی اس میں چل سکتے ہیں, اور جو نہیں, جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ دوسروں کی روشنی کے محتاج ہوں گے لیکن کسی کو روشنی نہیں ملے گی. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, تو اسی کو حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن تاریکی کا سبب بنے گا. اس وجہ سے قاضی کو چاہیے وہی شخص قضا قبول کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو, جاہل آدمی یا کوشش کر کے واسطہ وغیرہ لے کر کے اور دوسرے طریقے سے قاضی بننے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا من علی القضاء فقد ذبح بغیر سکین, جس نے جو قاضی بنایا گیا یہ نہیں کہ تولا, اگر خود سے زبردستی بن رہا ہے تب تو اور ہی بڑا گناہ ہو گیا, لیکن اس کو قاضی بنا دیا گیا تو گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آدمی کا ذبح کر دیا جائے تو باطن اور ظاہر دونوں میں, دونوں سے کے ذریعے اس کو تکلیف ظاہر ہوتی ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ گلا کٹ گیا, خون نکل رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کو موت آ گئی, لیکن دوسرا آدمی جس کو گلا گھونٹ کر کے مارا جائے تو ہو سکتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہو لیکن ظاہر نہ ہو, کیونکہ خون نہیں بہا, اور کہیں کٹا نہیں. لیکن تکلیف موت تو آئی, ذبح ہو گیا گویا, لیکن اس کو تکلیف بہت کچھ ہوئی, اس سے زیادہ کی اگر چھری سے اس کو ذبح کیا جائے تیز چھری سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ یا قضا کا قبول کرنا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے, آدمی کو سوچ سمجھ کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے. اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ دیکھیں یہ کتاب ہے احکام القضاۃ, وقی ابن خلف ایک عالم ہے, انہوں نے قاضی لوگوں کے اخبار القضاۃ, ان کے اخبار, ان کے فیصلوں کا ذکر کیا ہے. تو اس میں پہلے ذکر کیا کہ ائمہ کرام, صحابہ کرام خود فیصلے سے بھاگتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ ہمارے فیصلہ کا ان کے پاس جاؤ, وہ بھیجتے تھے ان کے پاس, کیونکہ خطرہ ایسا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے حق کے ساتھ یا حق کا فیصلہ نہ کر سکیں. اسی طرح ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ قضا قبول کرنے سے قاضی بننے سے انکار کر دیا تھا. آپ کو اس میں بتایا گیا, تکلیف دی گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واضح طور پر آپ جانیں, یہ جو مسئلہ نکلا ہے بغیر ہاتھ باندھے سینے یا اور کہیں ہاتھ اٹھائے ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے کا مسئلہ جو صلات میں آیا ہے مالکیہ کے یہاں, تو وہیں سے آیا ہے کہ ان کو قضا دیا گیا, فیصلہ کرنے کا منصب دیا گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا, ان کو مارا گیا, ہاتھ نہیں اٹھوا رہا تھا اس وقت نماز کے لیے, تو ہاتھ یہاں نہ رکھ کر کے انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. ابن قاسم اس وقت آئے, ان سے ملاقات کی, اور وہ لے کر کے مغرب میں یہی مسئلہ لے کے چلے گئے, یہ مسئلہ لے کر کے پھیلا. سبحان اللہ, اور مسلمانوں میں عجیب مسئلہ ہے کہ کسی کو سنت سمجھا جا رہا ہے, کسی کو سنت سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں ہاتھ چھوڑ کر کے پڑھنا ہی سنت ہے. وہ کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ امام مالک نے لیے. امام مالک کی سنت کیسے بنی؟ کہتے ہیں امام مالک نے مدینے والوں سے لیا ہوگا. حالانکہ سبب جو بیان کرتے ہیں لوگ یہی کہ قضا قبول نہ کرنے پر ان کو سجن میں ڈال دیا گیا تھا قید میں, اور پھر ان کو مارا گیا تھا, ہاتھ اس وقت نہیں اٹھ رہا تھا, اس وجہ سے وہ بغیر ہاتھ باندھے کہیں نماز پڑھ رہے تھے, تو لوگوں نے اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ چیز بہرحال ہے. تو ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ قبول کرنے سے یا فیصلہ قاضی بننے سے انکار کرتے تھے, کیونکہ اس کی ذمہ داری وہ محسوس کرتے تھے. جو جتنا بڑا عالم ہوگا ظاہر بات ہے ذمہ داریوں کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرے گا. اللہ سے جس قدر متقی ہوگا جس قسم کے شبہ کی جگہوں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. وہاں رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیر رسول نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ. امارہ کہتے ہیں کوئی بھی ذمہ داری سرکاری قبول کرنے کو, اس کی تم لالچ رکھتے ہو اور اس کے لیے کوشش کرتے ہو کہ تمہیں وہ مل جائے, وہ ستکون ندامت یوم القیامہ, اس میں قاضی ہونا یا قضا کا قبول کرنا بھی ہے اور دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں. ویسے سرکاری ذمہ داریوں میں پیر رسول کے زمانے میں جن کو فیصلے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے تھے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگوں کو زکات کے اموال اکٹھا کرنے کے لیے, کچھ لوگوں کو تعلیم کے لیے خود امامت کے لیے مقرر کرتے تھے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب اس باب میں آتے ہیں. کوئی بھی ذمہ داری جن کے پیچھے کچھ لوگ ہوں تو وہ جو ہے اس کی ذمہ داری بھاری ہوتی ہے. اس وجہ سے پیر رسول نے فرمایا کہ تم اس کے لیے لالچ رکھتے ہو, کوشش کرتے ہو اس کو حاصل کرنے کی, وہ سب تک انہوں نے دامت نیوم کیا قیامت کے دن تمہارا یہ کام یا تمہاری یہ لالچ تمہارے لیے ندامت اور پشیمانی اور شرمندگی کا سبب بنے گی, اور یہ کہنے کہو گے کہ کاش میں یہ ذمہ داری نہ قبول کیا ہوتا. فنعم المرضعۃ وبعثت الفاطمہ. دودھ پیتے وقت کتنی اچھی, دودھ پلاتے وقت کتنی اچھی چیز ہے, یعنی یہ کہ تم اس کے ذریعے سے ایک طاقت حاصل کر لو گے, کچھ لوگوں پر حکومت چلاؤ گے, اس وقت تو تمہیں بڑا اچھا لگے گا جس طرح بچہ دودھ پیتا ہے ماں سے, لیکن جب چھڑایا جاتا ہے اس سے تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. دودھ جو چھڑاتے ہیں کا مرحلہ ہوتا ہے بچے کے لیے, وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی طرح جب تم اس کو چھوڑو گے اس کے بعد جو تمہارے اوپر اس کا عذاب ہوگا یا اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا تو پھر تمہارے لیے وہ بہت بری چیز ہو جائے گی. فنے مطلب روپیہ, جب تک تم اس سے استفادہ کرو گے تو ظاہر بات ہے تم اس سے خوش رہو گے اور وہ تمہارے لیے اچھی چیز رہے گی, لیکن بعد میں جب چھوڑو گے اس کو اللہ کے یہاں جاؤ گے تو پھر تمہیں افسوس اور ندامت کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کیا ذمہ داری اس قسم کی آدمی قبول ہی نہ کرے کسی کے لیے چھوڑ دے. یہاں بہت سے مسائل ہیں جسے علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو حکومت ہی ہے, جیسے کہیں ایسی جگہ پر جہاں کی صرف انتخابات ہی کے ذریعے سے, بہت سے علماء نے انتخاب کو تو غیر ناجائز کہا ہے, لیکن خود شیخ بن باز وغیرہ نے ایسی جگہوں پر مسلمان ملکوں میں جہاں کی گویا زبردستی تھوپ دیا گیا انتخاب, تو کہتے ہیں انتخاب میں داخل ہونا ضروری ہے تاکہ کچھ لوگ ایسے لوگ آئیں جو دین پسند ہوں اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. تو اب ایسے موقع پر کیا جائز ہے کہ حکومت طلب کریں, یا یہ کہ کوئی حکومت کا صدر بننا چاہے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ ذمہ داری کی چیز ہم نہیں بنیں گے, ہر ایک چھوڑ دے تو پھر کس کے لیے چھوڑے گا؟ یہاں علماء نے کہا ہے کہ اس پر پانچوں احکام کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی کبھی کبھی اس کا طلب کرنا بھی واجب ہو جائے گا, اور کبھی مستحب ہوگا, اور کبھی مکروہ ہوگا, کبھی حرام بھی ہوگا. تو کیسے یہ سب چیزیں؟ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ قاضی 10 آدمی ہیں جس میں سے صرف ایک آدمی اس لائق ہے کہ وہ قاضی بن سکے, وہ تقورا اور تقوا کر کے اور چھوڑ دے تو پھر جاہل لوگ قاضی بننے لگیں گے, اس وقت اس کو قبول کرنا واجب ہو جائے, بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا واجب ہو جائے. آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا عزیز مصر کے پاس, دیکھا کہ انتظامیہ غلط لوگ ہیں, انتظامیہ کے لوگ, تو انہوں نے کہا کہ جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے زمین کے خزانے کا ذمہ دار بنا دو, میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی حفاظت کرنے کی, اور میں ان خزانوں کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا ہوں, انی حفیظ علیم. تو وہاں انہوں نے طلب کیا, تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی اس وقت اگر چھوڑ دیا جائے, خاص طور سے مسلم ممالک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات میں شریک ہونا غلط ہے, چھوڑ دیا جائے تو غلط ہی لوگ آئیں گے, یہاں تک کہ گانے بجانے والے لوگ آج کل حکومت لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنے لوگ صرف اس انداز سے انڈیا وغیرہ میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے گویاں ہیں, سبحان اللہ, بہت اچھے فلم اسٹار ہیں, اور کچھ ہے, ایسے لوگ بھی وزیر بنے, ایسے لوگ بھی پارلیمنٹ کے رکن بنے, تو ایسے لوگ, تو یہاں ایسی صورت میں جب یہ موقع ہو کہ آدمی داخل ہو کر کے اور کوئی منصب لے سکے تو ضروری ہے کہ وہ لے کر کے اور نیک نیتی سے مسلمانوں کی خدمت کے لیے کوشش کرے, ضرور ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. لیکن اگر ہزاروں ہیں وہاں, اس میں اگر آدمی بھاگ کر کے پناہ لے لے, دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں جو مستحق ہیں, تو پھر ایسی صورت میں آدمی ورا اور تقوی برت کر کے اپنے کو بچا لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں اسی پر متعین, جیسے کہتے ہیں کہ نبی جب تک نبوت کا دعویٰ نہ کرے اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا, نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے, تو یہ ہے مسئلہ حقیقت میں. ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کرنا ان کے لیے واجب ہو جائے گا, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود طلب کیا اور کہا کہ نہیں مجھے بنا دو. جہاں یہ اس حدیث کے تفصیل میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ندامت اور حسرت کی بات تو ہے, لیکن اس شخص کے لیے جو اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اجلس قاضیا بین اثنین, میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں تو کئی رکعتیں نفل پڑھنے سے میرے لیے افضل ہیں. دیکھیے, تو اس کا مطلب ہے کہ حق کی تنفیذ کے لیے جو آدمی بیٹھے گا اس کا اجر بھی ملے گا. تو یہاں صرف یہ کہہ لینا کہ نہیں ذمہ داری کا قبول کرنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ کہنا غلط ہے. کبھی کبھی ذمہ داری کو طلب کرنا جبکہ آدمی مستحق ہو اور اس کا اہل ہو, واجب بھی ہو جائے گا, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا. اسی طرح دوسرے صحابہ جو آتے تھے اور کہہ رسول سے طلب کرتے تھے, رسول کہتے تم اس کے اہل نہیں ہو, گویا اہلیت شرط ہے. اہلیت ہے تو آدمی کو اپنے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے, کبھی ضروری ہو جائے گا اور کبھی جائز ہوگا اس کے لیے. وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجرا. دیکھیے, وہاں تو احادیث ایسی گزری ہیں جس میں فیصلے کو یا قاضی بننے کی ذمہ داری کو سے بھاگنے کی گویا ترغیب دی گئی ہے, لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر بحق فیصلہ کر رہا ہے اور وہ اچھے سے اچھا عالم ہے اس باب کا, تو وہ فیصلہ کرے, اور اگر کوشش کر کے اس نے صحیح فیصلہ کیا تو اس کو دو اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ دو اجر دیں گے. اور اگر علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہر ایک غلطی کر سکتا ہے, کوشش کے باوجود اس نے غلطی کر دی اس کے باوجود اس پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اجر ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنا یہ بھی ایک اچھے سے اچھا کام ہے, نیک کاموں میں سے ایک کام ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی فیصلے کا اہل ہو, اور فیصلے کا اہل ہونے کے لیے شرط ہے کہ علم سب سے بڑا پہلا شرط ہے کہ علم شرعی خاص طور پہ, کیونکہ علم شرعی ہی کے ذریعے سے کسی مسئلے کا فیصلہ حق اور ناحق کیا جا سکتا ہے. اذا اجتہد الحاکم فاذا حکم الحاکم فاجتہد, حاکم نے فیصلہ کیا, فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا, اس کے لیے کوشش کی اور حق کو پہنچ گیا, حق حاصل کر لیا اس نے, پر وہ اجران ہے تو اس کو دو اجر ملیں گے, دو ثواب. واذا حکم الحاکم فاجتہد, اجتہاد کر کے اس نے فیصلہ کیا لیکن غلطی کر گیا, پر وہ اجر ہوا ہے تو اس کو اجر ملے گا, کیونکہ پہلی صورت میں اس نے حق کو پا لیا, حق کے پانے کا اجر, اور پھر جو محنت صرف کی ہے اس نے, ان اللہ علی یضیع عمل عامل منکم, کسی محنت کرنے والے کا اجر وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے, تو گویا حق نہیں ملا لیکن جو کوشش کی انہوں نے اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا, اس کے بدلے ان کو اجر دے گا. یہ مسئلہ خاص طور پر ائمہ مجتہدین کے بارے میں واضح طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل شرعیہ جو ہیں وہ دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک تو ایسے ہیں جن میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول یا صحابہ کرام کے فیصلے موجود ہیں یا ان کی کوئی رائے, ان کا کوئی فتویٰ ہے, اس میں کسی کو حق نہیں کہ دخل دے کر کے اور اللہ کے فیصلے کو بدل کر کے دوسرا فیصلہ دے, اور اگر کسی نے فیصلہ دیا بھی تو ہم اس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے, ان کو اجر ملا لیکن ان کا یہ کہنا غلط ہوا. ائمہ کرام کے ائمہ اربعہ کے بارے میں بھی یہی چیز کہی جاتی ہے کہ ائمہ اربعہ نے اگر کوئی بات کہی جو اجتہاد کی تھی, قرآن اور سنت کی ہے, تو اس میں اجتہاد کا مسئلہ ہی نہیں ہے, امکان ہی نہیں ہے, اجتہاد کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, لیکن جہاں نیا مسئلہ آیا جو قرآن حدیث کے اندر واضح طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں, اس کی توضیح اور تشریح نہیں ہے, تو پھر ائمہ دیکھتے ہیں, ادلہ ائمہ دیکھ کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. کسی کو کوئی بات اچھی لگی اس نے فیصلہ دیا, اس کے خلاف امام شافعی نے فیصلہ دیا, اس کے خلاف امام مالک نے فیصلہ, احمد نے, اس مسئلے میں جس میں انہوں نے اجتہاد کیا بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے کسی حالت میں بھی, اور کسی بھی مسئلے کو لینے کا ہمیں حق ہے. کسی ایک امام کے ساتھ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کسی امام کے ایک امام کے ساتھ اپنے کو مربوط کرنا یہ شرعی چیز نہیں ہے کہیں بھی, کیونکہ دین آسان ہے تو آسانی دیکھ کر کے اسی طرح حق کے قریب جو چیز ہے اس کو لینے کا ہمارے اوپر فرض ہے. تو اگر یہاں آج کل آج مسئلہ یہاں ملا امام شافعی کی دلیل قوی ہے اس کو لے لیا جائے, دوسری جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ لے جائے, تیسرے دن امام مالک کا اگر کی دلیل اگر قوی ہے تو اس کو لے لیا جائے. بہت سے مسئلے ایسے ہیں علماء کھل کر کے کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب عالم تھے, لیکن ایک مسئلہ جو ماحول نے رنگ چڑھایا ہوا تھا, آپ موسا امام مالک کی شرح میں تاریخ الموجل دیکھیے, کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ لا شک کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں امام شافعی کی دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سے زیادہ قوی ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. کہیں کہیں کہتے ہیں کہ لیکن ہمارا عمل اس پر ہے, یعنی وہ کہتے ہیں دلیل قوی لیکن ہمارا عمل اس پر ہے, وہ ہم اسی پر عمل کریں گے. تو یہ چیز ہے حق. صحیح بات یہ ہے کہ جہاں مجتہد کو ائمہ کے اقوال میں سے کوئی قول جو راجح ملے اسی کو لینا واجب ہے, اور جو مرجو اس کو چھوڑ دے کسی امام کا بھی قول ہو, اور متاخر مجتہد کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کوشش کر کے اس طرح کا کی ترجیح دے کر کے کسی کو فتویٰ دیا, صحیح فتویٰ دیا تو انشاءاللہ اس کو دو اجر ملے گا, غلط فتویٰ دیا تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا. لیکن یہ کہہ لینا کہ نہیں ہم فلاں امام ہی کے تابع رہیں گے اور وہی چیز لیں گے جو چاہے غلط ہو یا صحیح ہو, ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی, یہ مسئلہ بہرحال غلط ہے, شرعی نہیں ہوا. تو ائمہ کرام کو برا کہنا غلط ہے. ائمہ کرام نے ان سے بہت سی ایسی باتیں منقول ہیں جو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ان کو حدیث نہیں ملی تھی, اور حدیث کے خلاف میں بار بار کئی مسئلے آپ نے تو میں نے اس طرح مثالیں دی ہیں کہ یہی حج وغیرہ کے موقع پر طواف اور صحیح وغیرہ کے موقع پر بہت سے مسائل ایسے ہیں, حج میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں حالانکہ حدیث میں, امام شافعی خود کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے حالانکہ حدیث اس کے خلاف ہے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سے کوئی ایک ان کے مذہب میں ہے کہ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے پیشاب پیخانہ نہ کیا جائے. حالانکہ پیشاب پیخانہ نہ کرنے کی تلقین یا تاکید جو ہے وہ یہ کہ کعبے کی طرف پیٹھ یا منہ کر کے پیشاب پیخانہ کیا جائے, لیکن ان کے مذہب میں ان سے یہ چیز منقول ہے. ائمہ حنابلہ جو ہیں یہ بڑے بڑے علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں کیونکہ یہ حدیث کے خلاف. اس طرح کی جرات کمی لوگ کرتے ہیں دوسرے مسئلہ کے لوگ, تو ہونا یہی چاہیے ادب کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں کیونکہ دلیل اس کے خلاف ہے. امام رحمۃ اللہ علیہ کو اجر اللہ تعالی نے دیا, اس میں امام صاحب کی حسد نہیں, امام صاحب کی کوئی ایسی بے عزتی یا بدنامی کی بات نہیں ہے, ان کی خوشنامی ہی کی بات ہوئی کیونکہ انہوں نے اشتہار کیا, اللہ تعالی نے ان کو اس کا اختیار دیا تھا, غلطی ہوئی پھر بھی ان کو اجر ملے گا. بارہ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے ائمہ کو برا کہنا غلط ہو جائے گا, کوئی شک بھی اگر غلطی بھی ہوئی ان سے یہ چیز بھی بھاری گزری کی بات نہ ہو کے درمیان نزدیک کہیں گے کہ کیسے وہ غلطی کریں گے, کیا وہ معصوم تھے؟ نہیں, غلطی کی انہوں نے, کئی جگہوں پر غلطی کی, لیکن ان کو غلط کہنا یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا, ان کو اجر ہر حالت میں ملے گا, ان کو غلط نہ کہیے. کہیے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے, لیکن حدیث خلاج مل گئی تو ہمیں حدیث پر عمل کرنا, یا صحابہ کرام کا فتویٰ مل گیا تو صحابہ کرام کے فتوے پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول پھر رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان, کوئی شخص